الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله مولانا العظيم
علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کہروڑ پکا میں سیرت النبی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے موضوع پر بیان فرما رہے ہیں.
صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، ایک عرصہ کے بعد چند دوستوں کی وساطت سے کہروڑ پکا کے روشن ضمیر دوستوں سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ جگہ بہت کم ہو گئی. آپ حضرات جس والہانہ جذبہ سے تشریف لائے ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کے اس جذبے کو نظر بد سے بچائے، منزل کے حصول تک آپ کی جد و جہد اس سے بھی زیادہ جوش و ولولہ سے جاری رہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین جلسہ کو بھی، اور سب سے زیادہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو. جو حضرات کھڑے ہیں، میرا دل ان کے لیے بے قرار ہے، لیکن میں بھی مجبور ہوں. شاید انہی کی وجہ سے میں خود کھڑا ہو گیا ہوں. مجھے دوستوں نے سیرت سرور کائنات پر گفتگو کرنے کو کہا ہے. سیرت، اور وہ بھی رحمت للعالمین کی، جبریل کی زبان چاہیے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے، اور ابو بکر کا دل چاہیے اسے سننے کے لیے. یہی تو وہ سدا بہار موضوع ہے، ایور گرین سبجیکٹ ہے، کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس کی جوانی میں کوئی ضعف نہیں آیا. دنیا کی ہر بات پرانی ہو جاتی ہے. انسان کی فطرت ہے کہ جب ایک کتاب کو یا ایک واقعے کو بار بار سنتا ہے، پڑھتا ہے، طبیعت سیر ہو جاتی ہے. لیکن ورفعنا لک ذکرت کے تقاضے اللہ نے یوں پورے کیے کہ اپنے محبوب کی ذات کے ارد گرد گھومنے والی کہانی کو سدا بہار کر دیا، یہ ایسی کستوری کی دریا ہے ہو المسک ما کررت ہو یا تزوہو کہ اسے جب بھی کھولو انوکھی مہک ملتی ہے. میں سوچ رہا ہوں سورت بیان کروں کہ سیرت بیان کروں. اگر حضور کی سورت پہ بات کروں تو آسمان کے دامن میں بکھرے ہوئے ستاروں کو حضور کے دندان اقدس سے نسبت دوں. ہاں حضور کی سی سورت بیان کروں تو راتوں کی سیاہی کو پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں سے نسبت دوں. حضور کی صورت بیان کروں تو پھولوں کی مہک کو پیغمبر کے پسینے سے نسبت دوں. صورت بیان کروں تو صبح کی طلعت کو پیغمبر کی جبین سے نسبت دوں. لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ سیرت بیان کروں کیونکہ سیرت ہی دراصل صورت ہے. ویسے سورت بیان کروں تو خطرہ کوئی نہیں, سیرت بیان کروں تو خطرات بہت ہیں. پریکٹیکل بھی یہی ہوا کہ 40 سال تک سورت کا مظاہرہ ہوتا رہا تو راہوں میں کانٹے نہیں بچھے, کردار کشی کی مہم نہیں چلی, اوجری نہیں پھینکی گئی, دندان اقدس شہید نہیں ہوئے. لیکن جب فاران کی بلندیوں پر سیرت نبوی کا آغاز ہوا تو دوستیاں دشمنی میں بدلنے لگیں, سنگ باری کی مشق ہونے لگی, جس میں اطہر لہو لہان ہو گیا. میں پچھلے جون میں, یہ جو جون گزرا ہے اس کی آخری تاریخوں میں بیرونی سفر پر جا رہا تھا. یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کی دعوت پر ہمارا جہاز جب یونان کے ہوائی مستقر ایتھنز میں اترا, بہت سے مسافر وہاں اتر گئے, سیٹیں خالی ہوئیں, میری ساتھ والی سیٹ پر جو خالی ہو چکی تھی ایک عیسائی اخبار نویس آ بیٹھ. اس نے مجھ سے بہت سے سوالات کیے اسلام کے متعلق. ایک سوال اس نے یہ کیا کہ پیغمبر کیوں آئے دنیا میں؟ اسلام کے نقطہ نظر سے, قرآن کی روح سے انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ میرا برجستہ جواب تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ابن آدم کو انسان کامل بنانے کے لیے آئے, تکمیل انسانیت کے لیے آئے. اب اس نے پوچھا کہ انسان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے, معیار کیا ہے؟ جب اس کے پاس رہائش کے لیے اچھا مکان ہو, جب اس کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس ہو, کھانے کے لیے اچھی خوراک ہو. میں نے اس سے کہا نہیں, یہ سب ضروریات ہیں, مقصد نہیں ہے, یہ گرد راہ ہے, منزل نہیں ہے. یہ کہ اگر اچھا کھانا, اچھا رہنا سہنا, اچھا پہننا انسانیت کا معیار ہو تو کوئی بات نہ ہوئی, یورپ کے کتوں کو بھی یہ سب کچھ میسر ہے. اس نے پوچھا کہ تکمیل انسانیت کیسے ہوتی ہے, کب ہوتی ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ انسان اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب اس کی جبین در در کے سجدوں کی جبہسائی کی ذلت سے بچ کر ایک در پہ جھکنے والی بن جائے. جب انسان ہر جائی نہ رہے, یکجائی ہو جائے. اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہی مشن لے کے آئے. انسان کو انبیاء نے یکجائی بنایا, ان کی جبینوں کو غیر اللہ کے حضور جھکنے سے بچا کر اللہ کے حضور جھکنے کا خوگر بنایا. یہ کمبائنڈ مشن ہے, مشترکہ پروگرام ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا. کوئی ایک پیغمبر کہروڑ پکا کے دوستو, کوئی ایک پیغمبر بھی قرآن عرض پہ ایسا نہیں آیا از آدم تا محمد علیہ السلام کہ جس نے کسی آستانے پر جھنڈیاں لگا کر مجاور بن کے بیٹھنا گوارا کیا ہو اور لوگوں کی جیبیں تعویز فروشی کے دھندے سے صاف کی ہوں. آج میری تقریر نہ سنیے, آج انبیاء کی تقریریں سناؤں گا آپ کو. اور ویسے بھی پیغمبر کی سیرت کا محور قرآن ہی ہے. مریم اسلام سے پوچھا تھا روحانی فرزندوں نے, ام المومنین سے پوچھا, صدیقہ کائنات, عفیفہ عالم, سیدۃ النساء اہل الجنہ, مادر امت, نمک حلالوں کی ماں, حضرت عائشہ سے روحانی بیٹوں نے پوچھا تھا کہ آپ رسول کی پرسنل لائف کی واقف ہیں, آپ نے رسول کو قریب سے دیکھا ہے, ہم نے جلوت میں دیکھا ہے, آپ نے خلوت میں دیکھا ہے, ہم نے بیرون در دیکھا ہے, آپ نے اندرون خانہ دیکھا ہے. تو مادر محترمہ, ہمیں رسول کی سیرت اور کردار و اخلاق سے باخبر کیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا, حضور کے اخلاق مجھ سے پوچھتے ہو, قرآن کھول لو نا, ہر ورقے پہ محمد کا حسن بکھرا ہوا ہے.
نعرہ تکبیر, تائی تارے ختم نبوت, شام عائشہ تو صدیقہ.
تو آج آپ کو انبیاء کی تقریریں سناؤں, انبیاء کی کہانی قرآن کی زبانی. فرمایا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. ہم نے نوح کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ان کی قوم کی طرف, حضرت نوح نے نظریاتی بلندیوں سے اپنی قوم کو پکارا, ہرجائیوں کو پکارا کہ او آستانہ پرستو, آستانہ پرست درباریو, حضرت نوح کے زمانے میں پانچ آستانے مشہور تھے, پانچ, ود, سوا, یغوس, یعوق اور نصر, پنجاں پیران دی پجاری سی او قوم. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی توحید بیان کرتے تھے اور قوم کہتی تھی, لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوسا ویعوقا ونصرا. یہ پانچ آستانے تھے, سالانہ میلہ لگتا تھا, ان پہ رنگ برنگی جھنڈیاں لہراتی تھی, لمبی لمبی زلفوں والے, لمبے لمبے جبے والے بین الاقوامی یتیم بیٹھے ہوتے تھے.
بہت
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قوم ہر جائیو میری سنو انی لکم نذیر مبین تمہارے لیے تنبیہ لایا ہوں تمہیں ڈرانے آیا ہوں سخت عذاب سے تمہارے لیے ڈراوا اور تنبیہ لایا ہوں کہ اللہ تعبدو الا اللہ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ مارے جاؤ گے خدا کے سوا کسی کو ہر جگہ موجود معبود مشکل کشا اور مسجود نہ سمجھو ورنہ مارے جاؤ گے انی لکم نذیر مبین یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر کا خلاصہ قرآن نے محفوظ رکھا ہوا ہے اب حضرت شعیب کی تقریر سنیے علیہ السلام علی نبینا و علیہ التسلیم قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور ہم نے مدین کی طرف ان کا قومی بھائی شعیب بھیجا ان کا قومی بھائی قومیں ہوتی ہیں نا صاحب یہ کون ہے یہ بلوچ ہے یہ کون ہے یہ ملک ہے یہ چودھری ہے تو بلوچوں کی طرف بلوچ کو بھیجا یوں سمجھ لیں مدین والوں کی طرف انہی میں سے قرآن پاک نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ہم نے مدین والوں کی طرف انہی کا قومی بھائی ان کے لیے روانہ کیا کہ جاؤ اور ان کو سمجھاؤ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو نہ جھکاؤ سر مگر اسی کے آگے نہ پکارو مشکلات میں مگر اللہ کو نہ سمجھو ہر جگہ موجود مگر اسی کو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور قوم عاد کی طرف ان کا قومی بھائی ہم نے ہود کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا فَقَالَ يَا قَوْمِ حضرت ہود نے بھی اپنی قوم کو پکارا اور فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اس کے سوا کسی کو معبود مسجود ہر جگہ موجود نہ مانو ورنہ مارے جاؤ گے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور ہم نے قوم ثمود کی طرف انہی کا بھائی صالح اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا یہ کہروڑ پکا کے دوستو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف برادری کی نسبت دی ہے کہ نہیں دی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ تو یہ خدا نے اپنے نبیوں کو قوم کا بھائی کہا نا گستاخی تو نہیں ہو گئی اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ لفظ بھائی سے الرجک ہیں کرنٹ لگتا ہے انہیں دیکھو جی نبی کو بھائی کہتے ہیں تو یہ توہین کی بات نہیں ہے مائی ڈیئر یہ تو اللہ کی اللہ نے سب سے پہلے یہ اصطلاح استعمال کی ہے. سیف الملوک کے مفکرین کرام، یہ اللہ نے خود استعمال کی ہے یہ اصطلاح، یا پھر یہ کہ اللہ کا راستہ دوسرا اور ان کا راستہ دوسرا، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. کراچی میں ایک امام کو فارغ کر دیا ایک صاحب نے، مسجد کمیٹی کے صدر نے. اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے مغرب کی نماز میں تبت یدا ابی لہب و تب پڑھ لی. امام صاحب سے کہا تم فارغ ہو. اس نے کہا کون سا قصور کیا ہے؟ اس نے کہا تم نے نبی کے چچا کی توہین. اب وہ بیچارہ سوچنے لگا بھی میں نے تو نہیں کی. غالب تم نے نماز میں وہ سورت نہیں پڑھی جس میں رسول کے چچا کی توہین ہوتی ہے. اس نے کہا یہ تو خداوند عالم نے قرآن بنا کے اتارا ہے، اسے میں نے قرآن پڑھا ہے، خداوند عالم نے کہا ہے، میں نے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہا. اس نے کہا خدا کہتا رہے، تم کیوں کہتے ہو؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی طرف ان کا بھائی حضرت صالح نمائندہ بنا کے بھیجا. فقال یا قوم، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو پکارتے ہوئے وہی دعوت دی جو انبیاء ما سبق نے دی کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کسی کو معبود مسجود ہر جگہ موجود علام الغیوب نہ سمجھو. رب العالمین نے اپنے پیغمبر اپنے محبوب کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، میرے محبوب ذرا قرآن کے آئینے میں کبھی کبھی اپنے دادا ابراہیم کا حسن بھی دیکھ لیا کیجئے. وذکر، وہ ہمارا سچا دوست تھا. ابراہیم ہمارا کھرا دوست تھا. اللہ نے ابراہیم کو اپنے لطف و کرم سے نوازا، انعامات کی بارش کر دی. لیکن کہروڑ پکا والو، ابراہیم نے بھی دوستی کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ اللہ نے نوازا بے شک، صراط مستقیم عطا کیا ابراہیم کو. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا. اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ نبوت و رسالت کا تاج سجایا. انعامات ہیں نا. ابراہیم نے بھی اپنی جوانی اس کی منشا پہ شولوں میں جھونک دی، ہنگاروں میں چھلانگ لگائی. پھر جب اس نے چاہا تو وطن چھوڑ دیا، پھر جب اس کی مرضی ہوئی تو رفیقہ حیات اور لخت جگر کو ویرانے میں بٹھا آئے، اور پھر جب اس نے چاہا تو لخت جگر کے گلے پہ خنجر بھی چلا دیا. لیکن ان تمام مرحلوں سے پہلے ایک اور جذباتی مرحلہ کہ تبلیغی سفر کا آغاز کرتے ہی باپ سامنے آئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر جائی باپ، جانتے ہیں نا آپ مسٹر آزر کو، کیا تھا آزر، کیا کرتا تھا؟ حضرت شبیہیں بناتا تھا، شبیہیں. اذ قال ابراہیم لابی وقومہ ما ھذہ التماثیل، یہ تماثیل کیا ہوتی ہیں؟ تماثیل مورتیاں، ماڈل. تماثیل دیکھا ہے کبھی؟ قوم بنایا کرتی تھی، پھر جلوس نکالا کرتے تھے، دیکھا ہے کبھی؟ ہم نے تو دیکھا ہے. اس دن 10 محرم کو جا رہے تھے نیتی جاتی کے پل میں غرق کرنے کے لیے، جلوس نکلا ہوا تھا. ٹاور سے گزر رہا تھا، ویران بوڑھے اجڑی ہوئی بوڑھیاں نذرانے پھینک رہی تھی اوپر سے بلڈنگوں سے. کوئی بیٹا مانگ رہا تھا، کوئی پوتا مانگ رہا تھا. وہ نیتی جیتی کے پل میں غرق ہونے کے لیے جا رہے تھے، یہ بیٹے مانگ رہے. کہا خدا اگر ان کو زبان دے دے تو وہ چیخ چیخ کے کہیں بدبختو ہم تو خود ڈوبنے کے لیے جا رہے ہیں، تمہیں بیٹے کہاں سے لا کے دے. ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے خدا ڈوب گئے، ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے خدا ڈوب گئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ شبیگر تھا، بہت بڑا گدی نشین تھا، سالانہ میلہ لگتا تھا، مال بٹورتا تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہا بیٹا آ جا، پانچوں گھی میں رہیں گی، مل کے کھائیں، جیو اور جینے دو، آ جاؤ. جب تک میں زندہ ہوں مل کے کھائیں گے، جب میں مر جاؤں تو آپ میرے گدی نشین بن جانا، بس آمدنی ہی آمدنی ہوگی، نقصان کا تو امکان ہی نہیں. اور اگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی آپ باز نہ آئے تو لارجمنک، پھر وہ سزا دوں گا کہ یاد رکھے گا تیری جان چلی جائے گی بیٹا، خطرہ ہے. کروڑ پکا والو، جانتے ہو ابراہیم نے کیا جواب فرماتے؟ یا وتی بما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت. دو راہے پر کھڑا تھا ابراہیم، ایک راستہ پدری محبت والا، دوسرا راستہ اللہ کی مشیت والا. آج اتاروں گا قرآن آپ کے دلوں میں، اتاروں گا، ٹوٹ کے نہیں سنانے میں نے، کہانیاں بیان کر کے سٹک پٹک کر کے کاروائی نہیں ڈالنی. قرآن اتاروں گا شہد کے ٹھنڈے میٹھے قطروں کی طرح اتاروں گا.
نعرہ تکبیر،
میں مداری اور مجمع باز نہیں ہوں، معاف کیجئے گا. اتاروں گا آج قرآن آپ کے دلوں میں، خدا کرے کہ آپ کے دل اس زمین کی طرح قرآن کے حیات آور قطروں کو قبول کر لیں جیسے زرخیز زمین ہوا کرتی ہے. خدا کرے آپ کے دل پتھر ثابت نہ ہوں. دو راہے پر کھڑا ہے خلیل، دو راہے پر،
ایک راستہ پدری محبت کا، دوسرا راستہ اللہ کی مشیت کا. کروڑ پکا کے روشن ضمیرو بتاؤ نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سا راستہ اپنایا. باپ کہتا ہے میرے لیے خدا کو چھوڑ دو، خدا کہتا ہے میرے لیے، باپ نہیں ساری کائنات کو چھوڑ دو، توحید ہے اسی کا نام. موحد بننا کوئی آسان تو نہیں، اس کو اپنانا کوئی آسان تو نہیں، خدا خواہی بلا خواہی. ہاں رشتے توڑنے پڑتے ہیں، تعلقات چھوڑنے پڑتے ہیں، سب کو ناراض کر کے ایک کو راضی کرنے کا ظرف پیدا کرنا پڑتا ہے. جو سب کو ناراض کر کے ایک کو راضی کرنے کا ظرف نہ رکھتا ہو وہ کبھی منزل عشق میں کامیاب ہو سکتا ہی نہیں. باپ کہتا ہے میرے لیے خدا کو چھوڑ دیجئے اور اللہ کی مشیت کا تقاضا ہے کہ میرے لیے ساری کائنات کو چھوڑ دیجئے. اب بتائیے کہ ابراہیم نے باپ کے لیے خدا کو چھوڑا یا خدا کے لیے باپ کو قربان کیا؟ باپ کے لیے خدا کو چھوڑا یا خدا کے لیے باپ کو قربان کیا؟ کیجیے ابراہیمی ظرف کہ جب بیٹا ہے تو اللہ کی مرضی پر باپ کو قربان کر دیا, جب باپ بنا تو پھر اسی کی مشیت پر بیٹے کو قربان کر دیا. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جی مثبت باتیں ہونی چاہیے. یہ مثبت سنا ہے نا آپ نے, مثبت باتیں آپ تو اٹھا کے سیدھا مار دیتے ہیں, تیسری بار آ جاتی ہے ذرا لپیٹ کے مارا کی مار دیتے ہیں, تیسری بار آ جاتی ہے ذرا لپیٹ کے مارا کیجیے. اس نے سکھائی ہے ساری بات, یہ سب اس کی مجبوریاں ہیں. ورنہ اسلام پہلے برتن صاف کرتا ہے. اسلام کہتا ہے پہلے غلاظت صاف کرو, پہلے نفی پھر مثبت, پہلے لا الہ پھر الا اللہ. گندے ظرف میں جو چیز ڈالو گے گندی ہو جائے گی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کے سامنے جو تقریر فرمائی قرآن پاک کے دامن میں, وہ قیامت تک محفوظ رہنے والی ہے. فرمایا یا بتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا بتی انی قد جانی من العلم. تمہیں کیا ہو گیا بدبختو, او بے ضمیرو تمہیں کیا ہو گیا؟ ان کو پوجتے ہو جو تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے, تمہاری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. جو تمہاری پکاروں کو سننے والے نہیں, تمہاری بدحالی کو دیکھنے والے نہیں, ان کے آگے سر جھکاتے ہو, ان کو جا کے نذرانے دیتے ہو, ان کے اوپر جا کے جھنڈیاں لہراتے ہو. بے ضمیرو کیا ہو گیا تمہیں؟ مت ماری گئی تمہاری, ادھر آؤ ادھر آؤ. انی قد جانی من العلم, میں عرش بری سے روشنی کا پیغام لایا ہوں. مالم یاتی کا جو تمہارے پاس نہیں, فتبعنی اہدی کا صراط سویا, میرے پیچھے آؤ میں تمہیں یکجائی بنا دوں, میں تمہیں یکجائی بنا دوں, تمہاری جبین کو ایسے دروازے پر پہنچا دوں کہ پھر زندگی بھر کسی دوسرے در کی حاجت ہی نہ رہے. یہ ابراہیم کی تقریر تھی. اب ایک اور حسین کی تقریر سن لیجئے, ایک اور پیغمبر کی تقریر سن لیجئے جو انہوں نے پسے دیوار زندان کی. ہاں سجی سجائی اسٹیج پر نہیں, معطر چھڑکاؤں میں نہیں, پھولوں کے ہار گلے میں ڈال کر نہیں, کی جیل کی تنہائیوں میں بیٹھ کر تقریر فرمائی. ابن یعقوب, حضرت یوسف علی نبینا و علیہ التسلیم, کروڑ پکے والوں مقصد کا تقاضا ہو تو جیل جانا بھی انبیاء کی سنت ہے, جیل جانا بھی انبیاء کی سنت ہے, مگر اس کے لیے ظرف چاہیے. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خدا سے جیل مانگی, جب دیکھا کہ میرے کردار کو داغدار کرنے کے لیے مصر کی نسوانیت سازشیں کر رہی ہے, مصر کی بیمار دوشیزگی بیمار دوشیزگی مصر کی بیمار دوشیزگی سازشیں کر رہی ہے. قرآن پاک نے وہ پس منظر بیان کیا, فرمایا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. مصر کی عورتوں نے تانا دیا عزیز مصر کی بیگم کو کہ جو کل بازاروں میں بکتا تھا آج اسے اپنا آئیڈیل بنا کے شہزادیوں کی محبت کو بھی بدنام کر دیا بدذوق نے. اگر چاہنا تھا تو کسی شہزادے کو چاہتی, یہ بازار میں بکنے والے کو محبوب بنایا ہمیں بھی بدنام کر دیا. قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرهن, جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کا یہ تانا سنا, ارسلت الیہن انہیں انوائٹ کیا, انہیں مدعو کیا, انہیں بلایا, وآتدت لہن متکا, اور پھر قطار میں بٹھا کر ان کے سامنے دسترخوان بچھایا, فروٹ رکھے, سیب سجائے, وآتت کل واحدۃ منہن سکینا, اور پھر ہر ایک کے ہاتھ میں چھریاں دے دی تاکہ تم فروٹ کاٹ سکو. وقالت, اور پھر کہا, اخرج علیہن, میرے محبوب ذرا باہر تو آئیے, یوسف سے کہا ذرا باہر آئیے نا, مجھے تانے دینے والیاں دیکھیں تو صحیح کہ جسے میں نے چاہا وہ معاشرے کا کوئی کمتر انسان نہیں برتر انسان ہے. ادھر انہوں نے چھریاں اٹھائیں, ادھر یعقوب کا بے داغ بیٹا خلوت سے جلوت میں آیا. یعقوب کا بے داغ بیٹا خلوت سے جلوت میں آیا, قرآن پاک نے فرمایا فلما رأینہ اکبرناہ, یوسف کی جوانی کے جلوے دیکھتے ہی مبہوت ہو گئی, اکبرناہ, حواس کھو بیٹھی. میں نے سرگودا والو سے پوچھا تھا اکبرنا کا کیا ترجمہ کروں, تو کہنے لگے جلیاں ہو گئی, جلیاں ہو گئی, یوسف نو دیکھے جلیاں ہو گئی. پشاور والو سے میں نے پوچھا کیا ترجمہ کروں تو آواز آئی لیونیا شو. ادھر سیالکوٹ کی طرف میں نے پوچھا کیا ترجمہ کروں تو انہوں نے پنجابیوں نے بتایا دیوانیاں ہو گئی, سرائکی والے آخدن کملیاں ہو گئی, کملیاں تھی گئی.
نعرہ
ٹھہر میاں ٹھہر, تو بھی مستانہ ہے کملیا ٹھہر. اس نے پیغمبر کو دیکھ کر دیوانہ ہونا پرانی رسم ہے. آج بھی کبھی کبھی کوئی آواز آ جاتی ہے چھڈو جی اسی تے حضور دے دیوانے, کروڑ پکا کے روشن ضمیرو, یاد رکھنا میری اس گزارش کو, زندگی میں نہ معلوم پھر ملاقات ہو یا نہ ہو, یاد رکھنا میری اس گزارش کو کہ نظریاتی سفر میں پیغمبر کو دیوانوں کی نہیں فرزانوں کی ضرورت ہے.
نعرہ تکبیر.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رقت سے کہا ہے اپنے رضاکاروں سے, مجھے اس طرح نہ چاہنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو چاہا, مجھ سے اس طرح محبت نہ کرنا جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر سے محبت کی کہ ان کی ابدیت و بشریت کا انکار کر بیٹھے. فلما رأینہ اکبر نا حضرت یوسف کو دیکھتے ہی حواس کھو بیٹھی اور یوسف کو بہت بڑا محسوس کیا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ اور ہاتھ کاٹنے لگی چھریاں ہاتھوں پہ چل گئی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اور پھر چیخ چیخ کر کہنے لگی رب کی قسم ہم نے تو سمجھا تھا کوئی بشر ہوگا مگر یہ بشر نہیں ان ہذا الا ملک کریم یہ تو کوئی بہت سینئر نوری لگتا ہے بہت بڑا نوری ہے کوئی ہاتھ بھی کاٹ بیٹھی عقیدہ بھی کاٹ بیٹھی ٹھوکر کھا گئی کہ نہیں میں نے کہا جو حسن یوسفی کو نہ پچا سکے ان کی روحانی اولاد حسن مصطفی کو کیسے پچا سکے یوسف حسین تھا لیکن محمد عربی کا تو کوئی مقابلہ نہیں رحمت للعالمین کا تو کوئی مقابلہ نہیں یوسف حسین تھا یہ تو احسن ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری اور کروڑ پکا کے دوستو اب ذرا بارگاہ رسالت کے عاشق صادق امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے جذبات بھی سن لیجئے اور دعوت دیتا ہوں میلاد خانوں کو کہ سارے دیوان جمع کر کے لائیں بخاری کے ایک شعر کا تو مقابلہ کر کے دکھائیں فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ میچ قدش مجبوری یہ ہے کہ کلام فارسی میں ہے بتو فارسی نمیدانی مارے گئے نا وہی سمجھیں گے جنہیں فارسی آتی ہو ترجمے کا میرے پاس وقت نہیں ہے ہزار صبح بہار از نگاہ میچ قدش چلو کرتا ہوں ترجمہ لیکن کروں گا اپنے ذوق کے مطابق کوئی فنی وہ گرامر وہ جیسے ہوتا ہے نا مکھی پہ مکھی مارنا وہ ترجمہ نہیں کروں گا ہزار صبح بہار از نگاہ میچ قدش جے سونا نظر اٹھا کے دیکھے تے بہار مچل پین جنوں جے سایہ زلف سیاہ میچ قدش تے جے سونا زلف کھولے تے راتا سیاہی دی بھیک منگن واسطے آ جان چمن چمن گل و نسری جے عکس رخ ریزد سبد سبد گل خندان راہ میچ قدش وہ جس راستے سے گزر جائے گلشن مہک اٹھے اور جب مسکرا دے تو پھول جھڑنے لگے بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود میں اس یتیم کی درویشی سے کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس کی کلندری کے حضور سکندری سر جھکائے نظر آئے ہاں جس کی درویشی کی ٹھوکروں پر سکندری اڑتی نظر آئے بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود چه خنداو چه تبسم کی جاہنی جسدش اس کی مسکراہٹ کے ہر زاویے پر وقار سبق سیکھے صدا تام وزیر گلی می رخشد زدل کے فقر چه گویم کے ماہمی چکدش میں اس درویش کی عظمتوں پر کیوں قربان نہ جاؤں کہ جو دامن چھڑک دے تو ستارے گریں جس کے دامن میں چاند پروئے ہوئے نظر آئیں چے گفتگو چے تبسم شہادت بہدو میں اس کے لبوں سے نکلنے والے ہر بول پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جو اوپر دیکھ کر بولے تو قرآن بن جائے سر پہ غریباں ہو کے بولے تو حدیث بن جائے چے گفتگو چے تبسم شہادت بہدوس جے نور چہرہ کے دم را گواہ می چکدش میں اس یتیم کی درویشی پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جن ذروں کو اس کے قدم لگ جائیں ستارے ان ذروں سے روشنی کی بھیک مانگیں
نعرہ تکبیر اللہ اکبر آئی تارے ختم نبوت
زندہ باد
فرماتے نگاہ کنید بوقت بلند بے وزنے اس 40 سال کی اس غم زدہ بیوہ کے مقدر تو دیکھو نگاہ کنید ببخت بلند بے وزنے 40 سال کی اس غم زدہ بیوہ کے مقدر تو دیکھو کہ از کنار غریبش چے ماہمی چکدش کہ اس کے پہلو میں آسمان ہدایت کا کیسا حسین سراج منیر چمک رہا ہے وہ سراج منیر جو فخر رسول ہے مولا کل ہے ہادی سبل ہے وہ سراج منیر جو حسینوں میں احسن ہے شریفوں میں اشرف ہے وہ سراج منیر جو امام الانبیاء والمرسلین ہے رحمت للعالمین ہے راحت العاشقین ہے مراد المشتاقین ہے وہ سراج منیر جو رہبر و رہنما ہے بدر الدجا ہے شمس الزہا ہے خیر الورا ہے احمد مجتبی ہے محمد مصطفیٰ ہے وہ سراج منیر کہ جدر سے گزر جائے راستے مہکا دے وہ سراج منیر کہ جس کے اٹھنے سے آسمانوں کو بلندیاں ملے جس کے بیٹھنے سے زمین کو وسعتیں ملے وہ سراج منیر کہ جس کے پسینے سے گلشن مہک اٹھے وہ سراج منیر کہ جس کی مسکراہٹ کا ہر زاویہ جنت کی بہار بن جائے جس کے غصے کے آگے جہنم ابلتی نظر آئے اور آخر میں کیا کہتے ہیں کہ بتو ندی میں سیاہ رو چے ماجرا گوید بتو ندی میں سیاہ رو چے ماجرا گوید جزیں کے ادسر ہر مو گناہ می چکدش تیرا تو یہ عالم کہ تو حسن کائنات کا نقطہ انتہا نظر آتا ہے اور میرا یہ عالم کے دامن گناہوں سے بھر کے کھڑا ہوں ہاں تو کجا من کجا
میرے عزیز دوستو، جو جنس اس نے یوسفی کو نہ بچا سکی، اس نے مصطفی کو کیسے بچا سکی؟ اور کروڑ پکا کے دوستو، یہ ٹھوکر کیوں کھائی انہوں نے؟ پیغمبر کو دیکھتے ہی پکار اٹھی نا، ما ہذا بشرا ان ہذا الا ملک کریم، یہ ٹھوکر کیوں کھائی؟ یہ اس لیے ٹھوکر کھائی تھی، آج بھی جو جنس اس سلسلے میں ٹھوکر کھا رہی ہے وہ یہی ہے. آپ اپنے ضمیر سے پوچھ لیجئے گا، میرا جج آپ کا ضمیر ہے. انہوں نے یہ ٹھوکر اس لیے کھائی کہ بشریت کا معیار انہوں نے اپنی ذات کو سمجھا. معیار بشریت، معیار انسانیت انہوں نے اپنی ذات کو سمجھا، اور اپنی ذات کے آئینے میں انہوں نے مقام نبوت کو دیکھنا چاہا، یا پیغمبر کی بشریت و انسانیت و ابدیت کو دیکھنا چاہا. جب اپنی ذات کا آئینہ دیکھا تو جھوٹ نظر آیا، دج نظر آیا، فریب نظر آیا، مکر نظر آیا، حرام خوری نظر آئی، حرام کاری نظر آئی، تو چیخنے لگی نہیں نہیں، بشر تو ہم جیسا ہوتا ہے، نبی بشر نہیں، نبی بشر نہیں، بشر تو ہم جیسا ہوتا ہے، نبی بشر نہیں ہے. اب ان سے کون کہے مائی ڈیئر کہ آپ کہاں بشر ہیں؟ آپ تو غلاف بشر میں خلاف بشر ہیں، آپ تو ننگے بشر ہیں. جھوٹ، فریب، مکر، دجل و تلویز اور غریبوں کی جیبیں روحانیت کے عنوان سے، نذرانوں کے عنوان سے خالی کرنے والے بشر نہیں ہوتے. بشر تو وہ ہوتے ہیں کہ پیغام دیں تو ہمائیں اطاعت کریں، بشر تو وہ ہوتے ہیں کہ کانپتی ہوئی زمین پر ٹھوکر لگائیں تو زمین پر سکون ہو جائے. بشر آپ جیسے نہیں ہوتے، جھوٹ کی بنیاد پر زندگی گزارنے والے، دجل و تلبیس اور فراد کی بنیاد پر زندگی گزارنے والے ہر جائیوں کو قرآن بشر کہتا ہی نہیں. قرآن کہتا ہے اولائک کل انعام بل ہم ازل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اگر آپ سمجھے ہیں کہ دو آنکھوں، دو کانوں، ایک سر، دو بازو، دو ٹانگوں کا نام بشر ہے تو آپ کی غلط فہمی ہے. بشر تو ابو بکر ہے، بشر تو عمر ہے، فاروق اعظم ہے، بشر تو عثمان ذوالنورین ہے، میرے مولانا بشر تو علی المرتضی ہے، بشر تو سلمان فارسی ہے، بشر تو حافظ الحدیث ابو ہریرہ ہے، بشر تو طلحہ ہے، زبیر ہے، بشر تو خالد بن ولید ہے، بشر تو معاویہ ہے، بشر تو حسن حسین ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. بشر کی تعریف قرآن کرتا ہے، وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ جو ہر سال نذرانہ بٹورنے کے لیے مرید کے دروازوں کا چکر کاٹتا ہے، یہ جو اہل نظر کو گالیاں دے کر تاپتا پھرتا ہے، اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ بشر کون ہوتا ہے؟ اس کو کیا پتا کہ بشر کون ہوتا ہے؟ جوہر کو پہچاننے کے لیے بھی جوہری کی نظر چاہیے کروڑ پکا والو، جوہر کو پہچاننے کے لیے بھی جوہری کی نظر چاہیے، عظمت کو جاننے کے لیے بھی عظیم ہونا چاہیے. میں آپ کو تاریخ کے پس منظر میں بتاؤں کہ بشر کون ہوتے ہیں. بشر وہ ہوتے ہیں دوستو کہ سجدے کے لیے جب جھکیں تو دھرتی ان کا ماتھا چومتی ہے. بشر وہ ہوتے ہیں کہ جنگلوں کی طرف رخ کریں تو درندے ان کی غلامی کرتے ہیں. بشر اس کو کہتے ہیں کہ اگر دریاؤں کی طرف لٹکے تو بفری ہوئی موجیں ان کے لیے راستہ بنا لیا کرتی ہیں. اور یہ بھی کوئی آرٹیفیشل کہانی نہیں ہے، نہ خطیبانہ تالی ہے، نہ مبالغہ آرائی ہے. تاریخ کی وہ سچائیاں ہیں کہ جن پر تا قیامت نسل انسانی فخر کرے گی. وہ دیکھیے دجلہ کے کنارے پر سچے بشر آئے ہوئے ہیں، 60,000 بشر قادسیہ جمع کر کے آئے ہیں، قادسیہ فتح کر کے آئے ہیں. سعد ابن ابی وقاص کمانڈر ان چیف ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ ایرانی آتش پرستوں کو بھی ہر جائی نہ رہنے دوں یک جائی بناتا جاؤں. حضرت سعد اپنے دوستوں سے کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ ایرانی آتش پرستوں سے دو دو ہاتھ ہوتے جائیں, انہیں شہنشاہیت کا چسکا پڑ گیا ہے, یہ غریبوں کا خون چوس چوس کر ڈبل ڈیکر بن گئے ہیں, اوور سائز ہو گئے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ ان کا بیلنس درست کرتا جاؤں. ادھر یزدگرد کو پتا چلا کہ محمد ہی آ رہے ہیں, اس نے اپنی قوم سے کہا, اپنی رعایت سے کہا, دجلے کا پل توڑ دو, کشتیاں توڑ دو, یہاں سے ہٹا دو. جب پل نہیں ہوگا, کشتیاں نہیں ہوں گی, تو وہ دجلے کو عبور نہیں کر سکیں گے. لیکن اس احمق کو پتا نہیں تھا کہ سچا بشر جب عزم کر لیتا ہے تو اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. حضرت سعد دجلے کے کنارے آئے ہیں, دیکھا کشتیاں نہیں ہیں, پل توڑ دیا گیا ہے. تو پھر ایک نظر اپنے رضاکاروں پہ ڈالی, خاموش نظر. خاموش نظر اپنے ساتھیوں پر ڈالی. اور میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی قائد کی خاموش نگاہیں اتنا کام کر جاتی ہیں کہ گھنٹوں کی خطابت بھی وہ کام نہیں کرتی. خاموش نظر اپنے ساتھیوں پہ ڈالی اور پھر دجلہ سے مخاطب ہوئے. فرمانے لگے, دجلہ, جس کے حکم پہ تو چلتا ہے اسی کے حکم پہ ہم سر بکف پھرتے ہیں. تیری موجوں سے ہمیں اس لیے کوئی خطرہ نہیں کہ ہم محمد کے رضاکار ہیں. ہم اللہ کی توحید اور رسول اکرم کی رسالت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں. تیری موجوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. بس یہ کہا اور اپنا گھوڑا ایڑی لگائی اور دجلہ کی موجوں کے سینے پر سوار ہو گئے. سعد نے گھوڑا ڈال دیا تو اب رضاکار بھی ہزاروں کی تعداد میں دجلہ میں اتر گئے. میں کہا کرتا ہوں اس زمانے اور آج کے زمانے کی قیادت میں یہ فرق ہے کہ اس دور کی قیادت مصیبت کے وقت آگے ہوتی تھی, رضاکار پیچھے ہوتے تھے, اور آج کے دور کا لیڈر رضاکاروں کو سڑکوں پہ گولیوں کے آگے بھیجتا ہے, خود ڈرائنگ روم میں سگار پیتا ہے. وہ قیادت تھی یہ منافقت ہے, وہ قیادت تھی یہ منافقت ہے. سعد نے گھوڑا ڈالا تو ہزاروں مجاہدین اسلام نے بھی گھوڑے دجلہ میں ڈال دیے. ابن جوزی مرحوم لکھتے ہیں, دریائے دجلہ کی موجوں پر محمد عربی کے غلام وہ سچے بشر اس طرح بیٹھے تھے جیسے تخت پہ بادشاہ بیٹھے ہو. گفتگو ہے حمد و ثنا میں زبان زمزمہ سنجے. گھوڑوں کی ترتیب اور قطاریں بھی بے ربط نہیں ہونے پائیں, اور تاریخ کی سچائیاں گواہ ہے کہ جب گھوڑے تھکنے لگے تو خشک زمین نکل آئی تاکہ گھوڑے دم لے لیں. اسی انداز میں انہوں نے دجلہ پار کر لیا. پرلے کنارے پہنچے, ایک مجاہد نے دیکھا کہ میرے کشکول سے ایک مٹی کا پیالہ بہ گیا ہے تو پلٹ کے کھڑا ہو گیا اور دجلہ کی موجوں سے خطاب کر کے کہا, دجلہ کی موجوں, میرا پیالہ تو حقیر شے صحیح لیکن تمہاری دیانت تو تاریخ میں مثال بنے گی. میں غریب الوطن ہوں, مسافر ہوں, مجھے اس وقت اس کی ضرورت ہے. ہم اس پیالے میں پانی پیتے ہیں, ہم مجاہد مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. تو کیروڑ پکا کے دوستوں, دجلہ کی ایک موج آئی اور مجاہد کا پیالہ پیش کر گئی. یہ بشر تھے, یہ بشر تھے. ایرانیوں نے یہ منظر دیکھا, بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور چیختے تھے, دیوان آمدم, دیوان آمدم, کچھ دیو آ گئے. میں نے کہا اس وقت رسول کے رضاکار جب اس طرف بڑھے, آتش پرستوں نے دیوان آمدم کہہ کر دیوان آمدم کہہ کر شہر خالی کر دیے اور ڈر گئے. بڑے صغیر میں کچھ جیالے آئے, انہوں نے دیو کو بند کر کے علم کی ایسی شمع جلائی کہ پوری دنیا منور ہو گئی.
نعرہ تکبیر, تابعدار ختم نبوت, اکابرین علمائے دیوبند.
ماضی کے ہرجائی ان سے ڈرتے تھے, اس دور کے ہرجائی ان سے ڈرتے ہیں. یہ بشر تھے دوستو. تو خیر میں یاد کر رہا تھا, کہ ایرانی نسوانیت اپنا مصری نسوانیت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی, اور جب یوسف نے دیکھا کہ میرا کردار اور ضمیر کی آن خطرے میں ہے تو دامن پھیلا دیا اپنے مشکل کشا کے حضور. فرمایا رب السجن احب الی مما یدوننی الی, میرے معبود آزادی بہت اچھی شے ہے لیکن جس آزادی میں انسان کا ضمیر اور کردار خطرے میں پڑ جائے پھر بعد ضمیر اس آزادی کو قید پر قربان کر دیا کرتے ہیں تو میں بھی تجھ سے قید مانگتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا فاستجاب لہ, ہم نے یوسف کی التجا سن لی. فصارف عنہ کیدہن, اور یوسف کو مصری نسوانیت کے شر سے بچا لیا. ان کی دعا کے مطابق وداخل معہ السجن فتیان, حضرت یوسف جیل میں پہنچے, دو نوجوان بھی ساتھ ہیں. قال احدہما انی ارانی آصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من نبئنا بتأویلی انا نراک من المحسنین. دونوں نوجوانوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا اپنا خواب بیان کرتے ہوئے تعبیر مانگی. الا نبعتکما بتحویلی قبل ان یعطیکما ذالکما, تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر تو بتاتا ہوں دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے, بیفور لنچ بتاتا ہوں, لیکن سنو کہیں اپنے خوابوں کی تعبیر میری زبان سے سن کر بیمار نہ ہو جانا, تمہیں ذہنی روگ نہ لگ جائے, کہیں تمہیں ذہنی تیبی نہ لگ جائے, میری زبان سے خوابوں کی تعبیر سن کر کہیں